بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز درود بجي محمد وعلى آله وصحبه وسلم حضرت علی محترم جس مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا وہ عالم تشیع کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا انقلاب کہ جس نے تشیع کی حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کیا، اسلام کے صحیح چہرے کو پیش کیا، مخصوصاً اس دور میں کہ جب چاروں طرف سے دشمنان اسلام کی یہ سازشیں تھیں، کوششیں تھیں کہ اسلام کو ایک پسماندہ مذہب قرار دیا جائے، مخصوصاً اس زمانے میں کہ جب مختلف ازم کا زمانہ تھا، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، مختلف نظریات تھے، مختلف افکار تھے، سوچنے کے زاویے تھے، ان اتموں کے اندر دنیا بٹی ہوئی تھی، مخصوصاً ایک ایسے دور میں کہ جب دنیا میں دو بڑی طاقتوں کا تصور کیا جاتا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقتوں کا توازن کچھ اس طرح سے ہوا کہ دو بڑی طاقتیں ہو گئیں، ایک رشیا اور ایک امریکہ بن گئی، اس وقت کہ جب دنیا یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ان بڑی طاقتوں سے الحاق کیے بغیر کوئی ملک، کوئی قوم آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اپنی زندگی کو جاری بھی رکھ سکتی ہے، ترقی بھی کر سکتی ہے، زندہ بھی رہ سکتی ہے، عین اسی عالم میں ایک انقلاب اور رونما ہوا، اور اس انقلاب نے نعرہ یہی لگایا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ، نہ مشرق نہ مغرب، نہ رشیا نہ امریکہ نہ کوئی اور طاقت، بلکہ ہماری طاقت کا سرچشمہ کیا ہے، ہماری طاقت کا سرچشمہ اسلام ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب اسلام کو مختلف افکار، مختلف نظریات کے تحت ایک قدامت پسند دین بتایا جاتا تھا، اسلام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسلام ان لوگوں کا دین ہے کہ جیسے افیون زدہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں افیون پلا دی جائے، اس کے بعد انہیں دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اپنے نشے میں مست ہوتے ہیں، دنیا میں ان کے سراؤنڈنگ میں، ان کے اطراف میں کچھ بھی ہو رہا ہو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، لہذا اس طرح سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اسلام کے اندر آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، 1400 سال پہلے آیا تھا، 1400 سال پہلے کے لیے تھا، اب اسلام کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس صدی کے اندر آ کر کوئی بات کر سکے، عین اس عالم کے اندر کہ جب اسلام مذاق کا نشانہ بن رہا تھا، دنیا طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی، دو بڑی طاقتوں سے الحاق کیے بغیر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ زندگی گزارے، خداوند عالم نے اسی ہمارے علاقے کے اندر ایک انقلاب کو رونما کیا، جس کو اس صدی کا معجزہ کہا جاتا ہے، معجزہ یعنی جس کے سامنے عجز کا اظہار کریں دوسری طاقتیں۔ عزیزوں، یہ قرآن کریم کا وہ وعدہ ہے جس پر خداوند عالم نے عمل کیا ہے، خداوند عالم ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ انقلاب کے حوالے سے گفتگو کروں، میرا اور آپ کا کوئی تعلق ہے اس انقلاب سے یا نہیں ہے، میں اور آپ اس چیز کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا، کیا بنتا ہے ہمارا تعلق؟ بظاہر تو ایک انقلاب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر آیا جس کا نام ایران ہے، ایران کے رہنے والے فارسی بولتے ہیں، ہمارا اردو زبان ہے، تو کیا ہمارا آپ کا کوئی تعلق ہے اس انقلاب سے یا نہیں ہے؟ اگر اس کو آپ ایرانی انقلاب کے طور پر دیکھیں گے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ اس کو اسلامی انقلاب کے طور پر دیکھیں گے تو تعلق ہے، چونکہ ہمارا آپ کا تعلق اسلام سے ہے، یہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے وہ اس انقلاب کا مرہون منت ہے کہ اس انقلاب کی برکت سے آج اسلام عزت کے قابل بنا ہے، لہذا اس اعتبار سے ہمارا آپ کا تعلق ہے، ہم اور آپ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، اور ابھی جتنی کامیابیاں اس انقلاب نے اپنے دامن میں سمیٹی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عزیز، یہ قرآن کا وہ وعدہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، جس آیت کو بھی سرنامہ کلام کے طور پر میں نے انتخاب کیا ہے، وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے، مختصر سی آیت ہے، پیغام بہت اہم ہے، آیت کیا ہے؟ کتب اللہ، لکھا ہوا ہے، خدا نے لکھا ہے، طے کیا ہوا ہے، لاغلبن انا ورسولی، ضرور بالضرور میں اور میرا رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک خداوند عالم قدرت والا اور صاحب عزت ہے۔ یہ جو صاحب عزت اور قدرت ہے، اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس قدرت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر قدرت مند صاحب عزت بھی ہو، ہر قدرت مند صاحب حیثیت، صاحب عزت ہو، ٹھیک ہے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جن کی قدرت ہے، طاقت ہے، مگر ان کی عزت نہیں ہوتی. صدام کے پاس قدرت تھی، عزت نہیں تھی. داعش جو آئی، ظاہری طور پر میں بات کر رہا ہوں، قدرت تھی، اسی قدرت سے اس نے گلے کاٹے لوگوں کے، لیکن عزت کوئی نہیں تھی. قدرت کے ساتھ عزیز ہونا بڑا کام ہے. قدرت ہو اور انسان عزت ہو، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، اسی لیے وہ عزیز ہوتا ہے. خداوند عالم نے اپنی جانب نسبت دی کہ کتب اللہ، خدا نے لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے. لاغلبن، اس کے اندر تاکید ہے، لاغلبن کے اندر کہ ضرور بے ضرور غلبہ حاصل رہے گا، ڈومیننسی رہے گی، ڈومیننٹ کرے گا کون؟ اللہ. انا و رسولی، میں اور میرا رسول. ان اللہ قوی و عزیز، کیوں؟ کیونکہ خدا قدرت مند ہے اور صاحب عزت ہے. عزیز رب، خدا وند عالم نے اپنی جانب نسبت دی کہ میں قدرت مند رہوں گا، میں غالب رہوں گا، میرا رسول غالب رہے گا. خدا وند عالم نے تاریخ بشریت کے اندر اپنے اس غلبے کو کئی مرتبہ دکھایا ہے، اور پھر ہم اسی تناظر میں انقلاب اسلامی ایران کو بھی دیکھیں گے، انقلاب اسلامی کو دیکھیں گے. خدا نے کئی نمونے ہمارے سامنے رکھے، میں تین چار کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور اس کے بعد کم وقت میں انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کروں گا. پہلا نمونہ حضرت نوح کے زمانے کا لے لیجئے. حضرت نوح کا زمانہ ہے تقریباً 950 سال، قرآن کریم کی آیات کے مطابق 950 سال ایک نبی خدا آ کر تبلیغ کرتا ہے. اس تبلیغ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کفر کے استنکار کے اندر اضافہ ہوتا ہے. چند لوگ ہیں جو جناب نوح کی ان 950 سالہ تعلیمات کے نتیجے میں ایمان لے کر آئے. بعض روایات کے مطابق 40 کا عدد بیان کیا گیا ہے، یا بہت زیادہ ہوا 72 کا عدد ہے، 70-72 ہے. 950 سال کی تبلیغ، نتیجہ کیا ہوا؟ جتنا جناب نوح تبلیغ کرتے جاتے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کے استنکار کے اندر، استکبار کے اندر، کفر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے میں حضرت نوح کا مذاق اڑتا ہے. حضرت نوح کا جب مذاق اڑتا ہے، یعنی حق کا مذاق اڑتا ہے، یہ جو خدا کہہ رہا ہے انا و رسولی، میں اور میرا رسول، یعنی میں اور میرا مکتب، میں اور میرا مذہب، میں اور میرا دین غالب رہے گا. اب یہ اس کی ابتدا شروع سے، ایک وقت آتا ہے کہ خدا وند عالم حضرت نوح کو کہتا ہے نوح کشتی بنائیے. حضرت نوح خدا وند عالم کے حکم سے کشتی بناتے ہیں. لوگ ادھر بھی مذاق اڑاتے ہیں، نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ کیونکہ کشتی جناب نوح جہاں بنا رہے ہیں، وہاں روایات کے مطابق کہیں دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، برابر میں نہر نہیں ہے. اگر کشتی دریا، نہر، سمندر کے کنارے بنے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنانے کا مقصد یہ کہ اس کو چلایا جائے گا. لیکن جہاں نہر نہ ہو، ریگستان میں، مثال کے طور پر تھر کے ریگستان میں کوئی کشتی بنائے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا دماغ، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ ہو گیا ہے اس کو، اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ اس ریگستان میں بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے. کشتی دریا میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے. حضرت نوح کا مذاق اڑتا تھا، نوح کہاں چلاؤ گے اس کو؟ ہوا میں اڑاؤ گے؟ ریت پہ بھگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ حضرت نوح خدا کی جانب سے مامور تھے، کشتی بنائی. وقت وہ آیا کہ جب خدا وند عالم نے کہا کہ اب وہ وقت ہے، کتب اللہ، اللہ نے لکھا ہے، طے کیا، انا و رسولی، میں اور میرا رسول کیا ہوگا؟ غالب آ کر رہیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے مذاق اڑانے والے تھے، پانی ابلنا شروع ہوا. ایک چھوٹی سی جگہ سے پانی ابلنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ پانی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے دریا کی مانند ہوتا چلا گیا. طوفان آ گیا. اس طوفان کے اندر خدا وند عالم نے اگر نجات کا کوئی ذریعہ قرار دیا تو وہ یہی نوح کی کشتی تھی جس کا مذاق اڑ رہا تھا. اسی نوح کی کشتی کے اندر، جو اس نوح کی کشتی میں آ گیا، خدا نے اس کو نجات عطا کر دی. خدا نے اس کشتی کے ذریعے سے ثابت کیا کہ کون غالب آئے گا؟ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. مذاق اڑانے والے ہلاک ہو جائیں گے. مذاق اڑانے والے اسی دریا کے اندر، وہی جو چھوٹا سا پانی نکلا ہے، دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، تم مذاق اڑا رہے ہو، ہم چھوٹی سی جگہ سے پانی ابالیں گے، اسی ابلتے ہوئے پانی میں تم ڈوب جاؤ گے، تمہارے امکانات ڈوب جائیں گے، تمہارے مکانات ڈوب جائیں گے، تم جو چاہو، جتنی قدرت کے مالک ہو، خدا کی قدرت تم پر غالب آ کر رہے گی. اسی لیے جناب نوح کے بیٹے نے، جب جناب نوح نے کہا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جناب نوح کے بیٹے نے کیا کہا؟ کہ میں اس پہاڑ پر، اس چوٹی پر پناہ لے لوں گا، یہ چوٹی مجھے بچا لے گی. حضرت نوح نے کیا کہا؟ کہ آج سوائے خدا کے کوئی اور طاقت بچانے والی نہیں، تم جس چوٹی کی جانب اشارہ کر رہے ہو یہ بھی ڈوب جائے گی. یہ جو ظاہری چڑھائی ہے، بلندی ہے، یہ ڈوب جائے گی، اس وقت خدا کے سوا کوئی نہیں بچائے گا. عزیز، یہ پہلی جگہ قرآن کریم کے مطابق ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے طے کیا ہے، میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے. دوسری مثال جناب ابراہیم کے لے لیجیے. جناب ابراہیم نے تبلیغ کی، بت پرستی کا مقابلہ کیا، بتوں کو توڑ ڈالا. وہ وقت آیا کہ جب جناب نوح، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا اہتمام کیا گیا. اب اس زمانے کا استکبار ایک طرف، ابراہیم ایک طرف. توجہ کیجئے گا، یہ میں آپ کو سامنے تاریخ بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ ہمارے آج کے دور سے متعلق ہے اگر ہمارا ایمان یقیناً قرآن کے اوپر ہے. حضرت ابراہیم اکیلے اور اس وقت کی استکباری طاقتیں ایک طرف، نمرود اس کا پورا لشکر ایک طرف، ابراہیم تنہ تنہا. حتیٰ جہاں جناب ابراہیم نے پرورش پائی ہے، جناب آزر وہ بھی حضرت نوح کے ساتھ نہیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آؤ اس بت پرستی کو چھوڑ دو، یہ بت پرستی صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا معبود نہیں ہے، تم غلط سمت میں جھک رہے ہو، تمہیں جس کے سامنے جھکنا چاہیے وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا قادر ہے، یہ بت کچھ طاقت نہیں رکھتے. لیکن نہیں مانا گیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ خداوند عالم نے فیصلہ کیا، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا، بتوں کو توڑا. بات پھیلی کہ کس نے بتوں کو توڑا، بہرحال پہنچ گئے جناب ابراہیم تک. طے کیا اس وقت کے استکبار نے، توجہ کیجئے گئے کہ جملے کے اوپر، اس وقت کے استکبار نے طے کر لیا، اس وقت کی طاقت نے طے کر لیا کہ ابراہیم کا خاتمہ ہوگا. ابراہیم کو خاتمہ ختم کرنے کے لیے طاقت نے طے بھی کیا کیا، کیسے خاتمہ کریں گے ابراہیم کا؟ ابراہیم کو گلے کے اوپر چھری پھیر کر نہیں ماریں گے، ابراہیم کو دردناک سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ عالم انسانیت میں اس سے پہلے سزا کسی کو نہیں ملی ہوگی. سزا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ سزا کا تعین کیا ہوا، اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو. آگ میں جلانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب آگ کے اندر انسان کو ڈال دیا جائے گا تو اس کی ہڈی اور اس کا گوشت اور اس کا سب کچھ جل کے ختم ہو جائے گا، یعنی ابراہیم کا کوئی نشان بھی نہ مٹے. اچھا آگ بھی ایسی نہیں کہ ایک تندور بھڑکا اور اس تندور کے اندر ڈال دو، نہیں. آگ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ایسی آگ تھی کہ جس کو لکڑیاں لا کے جلایا گیا تھا، اتنی شدت تھی اس آگ کی کہ آگ جلانے والے افراد خود آگے جا کر ہمت نہیں کر پائے جناب ابراہیم کو ڈالنے کے لیے. اس وقت پھر سوچنے لگے کہ کیا کریں. بعض روایات کے مطابق جو مفسرین نے بیان کیا، یہ وہ جگہ تھی کہ نہ شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کو بنایا جائے، اور منجنیق کو بنایا گیا جس کے ذریعے سے پھر بعد میں جنگیں لڑی جاتی تھیں، جو آج کے دور میں شدید جو جدید تک اس کی شکل ہے وہ توپ کی ہے، توپ کے اندر گولا ڈال کے پھینکا جاتا ہے. اس زمانے میں پھر منجنیق بنی، منجنیق بعد میں جنگوں میں کام آنے لگی، اس سے گولے پھینکے جاتے تھے. پہلا مشورہ یہاں پہ شیطان نے دیا، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. عزیزان محترم، خدا کا فیصلہ تھا کہ باقی کون بچے گا، غلبہ کس کا ہوگا. استعمار ایک طرف، استکباری طاقت ایک طرف، لیکن خدا کا فیصلہ ہے کہ غالب کون آئے گا، میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ آگ لگانے والے اس آگ کے نزدیک نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے دور سے ابراہیم کو پھینکا. ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گئے، ایسا نہیں کہ اس کے اطراف میں کہیں گرے، جو نشانہ لیا گیا آگ کے اندر گرے. یقینی موت جناب ابراہیم کی، یقینی خاتمہ جناب ابراہیم کا، مگر خدا کا وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا نے طے کیا ہوا ہے میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، میں اور میرا نظام غالب آئیں گے، میں اور میرا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا. تم تمام سازشیں اپنی طرف کر کے دیکھ لو، کچھ نہیں کر سکتے اگر خدا وند عالم اس چیز کو سنبھالنے کی طرف آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم اسی آگ سے سالم باہر نکل کر آ گئے. وہ جو آگ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے تھی، ختم کر دیتی ہر چیز کو، اسی آگ سے خدا نے جناب ابراہیم کو سالم نکالا. عزیزوں، یہ دوسری مثال ہے قرآن کریم کی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا کا فیصلہ ہے، میں اور میرا مکتب، میں اور میرا دین، میں اور میرا مذہب، میں اور میرا رسول، میں اور میرا بھیجا ہوا پیغام غالب آ کر رہے گا. تیسری مثال حضرت موسیٰ کی، میں بہت موٹی موٹی مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تیسری مثال حضرت موسیٰ کی ہے. حضرت موسیٰ تبلیغ کرتے ہیں، نتیجے میں فرعون کے دربار کے اندر تبدیلی آتی ہے، فرعون کی زوجہ ایمان لے کر آ جاتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو مارنے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، فرعون کو خبر مل جاتی ہے، فرعون پیچھے پیچھے لشکر لے کر آتا ہے. اب یہ لشکر ہے، حضرت موسیٰ آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تھوڑا آگے پہنچتے ہیں، دریا نیل آ جاتا ہے. اب جب دریا ہے آگے، آگے بڑھیں تو مشکل ہے کیونکہ دریا ہے، اتنی امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے. پیچھے فرعون کا لشکر، یعنی آگے بھی ظاہری موت ہے، پیچھے بھی موت. اس وقت کی تاغوتی طاقت جو فرعون تھا، ہمارے یہاں آج اگر کوئی سرکشی کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ زمانے کا کون ہے؟ فرعون ہے. یہ ایک مثال بن گیا فرعون، تاغوت کا، استکبار کا. اور قرآن کریم میں بھی یہی کہا گیا، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کو کہا گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. کیوں جاؤ؟ انہ طغا، کیونکہ اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، گردن اکڑائی ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی گردن اکڑا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے. اس وقت کا تاغوت، طاقت آپ کے سامنے ہے، اس کی کتنی قدرت ہے؟ اس کی فرعون کی اس زمانے میں اس نے ہزارہا بچوں کو مروا دیا، اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی ذکور یعنی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اسے کیا کیا جائے، مار دیا جائے۔ ہزاروں خواتین کی آغوش سے، گود سے بچوں کو لے کے مار دیا گیا۔ اتنی طاقت تھی اس کی، اتنی قدرت تھی اس کی، لیکن خدا کا فیصلہ جب آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ خداوند عالم نے اسی محل میں کہ جہاں پہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ ہر بچے کو مار دیا جائے، حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کی لہروں پر اسی محل تک پہنچایا، اسی محل کے اندر پہنچایا، اور اسی محل کے اندر جناب موسیٰ کو پروان بھی چڑھایا، اور جناب موسیٰ کو پروان چڑھانے کے لیے خود فرعون کی آغوش کو کھولا۔ فرعون نے آگے، فرعون کی زوجہ نے آگے بڑھ کے اٹھایا، فرعون کی زوجہ نے بڑھ کے اٹھایا، فرعون نے گود میں اٹھایا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے عزیزان محترم، کہ فرعون نے اس طرح سے مارنا چاہا، حضرت موسیٰ محل میں پہنچے، اور اس کے بعد جب دریا نیل تک پہنچے اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ، نتیجہ کیا ہوا؟ خدا وند عالم نے اسی دریا کے اندر، کہ جس کی فطرت طبیعت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی آئے اسے اپنے اندر غرق کر دے، اسی دریا میں خدا نے راستہ بنایا، اسی راستے سے نکالا ہے حضرت موسیٰ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو۔ کیوں؟ خدا کا وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، خدا نے طے کیا ہوا ہے میں اور میرا رسول، میں اور میرا مکتب غالب آئیں گے، میں اور میرا راستہ غالب آئے گا، چاہے استغفار کتنی ہی زیادہ طاقت و قدرت کیوں نہ رکھتا ہو۔ چوتھی مثال قرآن کریم سے لے لی جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی طاقتیں تھیں جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھیں، جو عرصے سے مکے پر قابض تھیں، حاکم تھیں، جن کی قدرت تھی، جن کی طاقت کا طوطی بولتا تھا، جن کے غلام تھے، جاہ و حشم تھا، اور مقابلے میں عبداللہ کا یتیم بیٹا۔ طاقت ظاہری طور پر دیکھیں توازن کیا ہے، ظاہری طور پر کوئی توازن نہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں، ابو جہل، ابو سفیان، پورے پورے لشکر، مقابلے میں ایک یتیم بیٹا عبداللہ کا۔ لیکن چونکہ فیصلہ ہے خدا کا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تمام طاغوتی طاقتیں، استکباری طاقتیں کچھ کر نہ پائیں۔ یہی عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو خداوند عالم نے اتنی قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ پہلے جنگیں لڑتے رہے، انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جنگوں کو مسلط کیا، جنگ احد لڑی گئی، جنگ بدر لڑی گئی، حنین، خندق، تمام غزوات ہو گئے، کسی بھی چیز کے اندر رسول اللہ کو شکست نہ دے پائے۔ بعض اصحاب کی نالائقیوں کی وجہ سے ظاہری شکست ضرور ملی، جنگ احد میں ہوا، جیتی ہوئی جنگ ظاہری طور پر نتیجہ اس کا پلٹ گیا، لیکن کلی طور پر دیکھا جائے اسلام آگے بڑھا، کلی طور پر دیکھا جائے رسول اللہ کا مکتب مذہب آگے بڑھا۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ جب رسول اللہ کے قتل کا فیصلہ ہوا، شب ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا۔ شب ہجرت میں رسول اللہ نے ہجرت کی، اور خداوند عالم نے امام علیہ السلام کو رسول اللہ کے بستر پر سونے کا لیے مامور کیا، اور امام علی سوئے، رسول اللہ نکل گئے۔ رسول اللہ کی جان کیسے بچائی خداوند عالم نے؟ ظاہری طور پر جب غار کے اندر موجود تھے اللہ کے رسول، تو کتنی نازک چیزوں کے ذریعے سے خدا نے رسول اللہ کو بچایا۔ مکڑی کا جالہ عزیزان محترم کتنا بھاری ہوتا ہے، کتنا سنگین ہوتا ہے۔ قرآن کی خود کی آیت ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ جو نرم و نازک ٹوٹنے والا گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، سب سے زیادہ نازک گھر مکڑی کا گھر ہے۔ خدا نے اسی مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ کی جان بچائی۔ خدا کا فیصلہ ہے، اس خدا کے فیصلے کے آگے کوئی روک رکاوٹ نہیں لگا سکتا، کوئی طاقوتی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس کے راستے میں مشکلات ہیں، میں نے شروع سے آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت نوح نے مشکلات برداشت کی، حضرت ابراہیم نے مشکلات برداشت کی، حضرت موسیٰ نے مشکلات برداشت کی، وطن چھوڑا، ہجرتیں کی ہیں، انبیاء نے تہمتیں برداشت کی، مار کھائی، پٹائی کھائی، ساری چیزیں کی ہیں، لیکن غلبہ ان کا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے اپنا وطن چھوڑا ہے، رسول اللہ نے تہمتیں برداشت کی، رسول اللہ جو ہے وہ فاقوں کی زندگی گزاری رسول اللہ نے، لیکن خداوند عالم نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ غالب ہو کر رہا۔ عزیزو، اسی طرح خداوند عالم کا ایک فیصلہ ہے کہ اس دین رسول اللہ کو، جو رسول اللہ کا دین ہے، اس کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا۔ قرآن کی آیات تین جگہوں پر، ایک ہی آیت ہے اور تین جگہوں پر آئی ہے۔ اب ایک آیت ایک موضوع سے متعلق اگر ہو، تین جگہوں پہ آئی ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جو اس کا نازل کرنے والا ہے اس کے پاس الفاظ کی یا مطالب کی کمی تھی. مثلا میں اگر اپنی اس چند منٹ کی گفتگو میں الفاظ کو بار بار دہراؤں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی پڑھنے والے کے پاس الفاظ کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, ذخیرہ علم نہیں ہے, لہذا باتوں کو گھما رہے ہیں. لیکن اگر قرآن کریم کے اندر کچھ باتیں تکرار ہوئی بھی ہوں تو وہاں تو یہ گمان نہیں دیا جا سکتا کہ نازل کرنے والے کے پاس علم کی کمی تھی, نازل کرنے والے کے پاس الفاظ کی کمی تھی, مفاہیم کی کمی تھی. وہ خداوند عالم عالم ہے, دنیا کو علم عطا کرنے والا ہے, اس کے پاس وہ الفاظ کو ایجاد کرنے والا ہے, اس کے پاس کس شے کی کمی ہے؟ لیکن اگر وہ کسی چیز کو تکرار کر کے بیان کرے تو یہ اس چیز کی اہمیت ہے کہ اس بات کی خدا کی بارگاہ میں بہت اہمیت ہے کہ خدا مقرر بیان کر رہا ہے. ایک آیت ایک موضوع سے ہی متعلق ہے, اس کا محتوی ایک ہی ہے, تین جگہوں پہ خدا نے بیان کی ہے, سورہ توبہ, سورہ صف اور سورہ فتح میں ہے. ظاہراً آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی خدا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى, جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, ودین الحق اور حق کے دین کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظهره علی الدین کلہ, تاکہ اپنے اس نبی کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے. تمام ادیان پر, یعنی تمام ادیان اس کے آگے مغلوب ہو جائیں گے, جھک جائیں گے, تسلیم ہو جائیں گے, یہ دین غالب آئے گا. لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, دو جگہوں پر ولو کرہ المشرکون ہے, ایک جگہ پر وکفا باللہ حسیبا ہے, فقط آخری کا ٹکڑا الگ ہے, باقی جو ابتدائی آیت ہے ایک ہی ہے. خدا کا فیصلہ, خدا نے اپنے رسول کو بھیجا, دین حق کے ساتھ بھیجا, ہدایت کے ساتھ بھیجا, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے. توجہ کیجیے گا, غلبے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غالب اکثریت اس دین کے ماننے والوں کی ہوگی. اب ایک سوال ہے سادہ سا, یہاں پہ آپ سب بیٹھے ہوئے اہل علم ہیں, اہل فضل ہیں, جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر رسول اللہ کے زمانے سے, جب رسول اللہ مبعوث ہوئے, اس وقت سے لے کر آج تک کی اگر تاریخ انسانیت کو دیکھا جائے, تو آپ سے اگر سوال پوچھوں تو بچہ بھی جواب اس کا آرام سے دے دے گا کہ کیا رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک کے زمانے میں دین اسلام دنیا کا غالب دین بن پایا یا نہیں بن پایا؟ غالب دین, غالب سے مراد کیا ہے؟ کہ اکثریت مسلمانوں کی ہو دنیا میں, نہیں ہے ایسا. اکثریت اب بھی نہیں ہے مسلمانوں کی, اس کا مطلب ہے کہ دین کا غلبہ ابھی بھی نہیں ہوا ہے. لیظهره علی الدین کلہ, اس کو مفسرین نے بیان کیا لیغلبہ ہے, آیت اللہ محسن قراتی بیان کرتے ہیں, لیظهره کا مطلب لیغلبہ, کس کو غلبہ عطا کرے. اور رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک نہیں ہوا, اور قرآن نے تین جگہوں پر کہا ہے. دوسری طرف خداوند عالم ہم جانتے ہیں, ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, کیونکہ وعدے کے خلاف وہ کرتا ہے جو قوت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا, علم نہیں رکھتا. خداوند عالم طاقت بھی رکھتا ہے, سرچشمہ طاقت کا علم رکھتا ہے. خدا کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری فرزند حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا, امام کے ظہور پر ہے. عزیزوں, میں نے بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی. انبیاء کے ساتھ خدا نے یہ کیا, یہ دین غالب آیا, انبیاء کو خدا نے بیان کیا, ان کا دین, ان کا مکتب غالب آیا. اس کے بعد اب اللہ کے رسول کا جو دین ہے یہ غالب آئے گا, ابھی اس کو وہ غلبہ حاصل نہیں ہوا جس کا وعدہ خدا نے دیا ہے, ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک تمام دنیا کے اندر اسلام غالب مذہب نہیں ہے. ہم سے زیادہ اس وقت جو تعداد کے اعتبار سے اگر کسی مذہب کی بات کی جائے گی وہ عیسائیت ہے. دنیا کے اندر اگر غالب مذہب کی بات کی جائے ادیان الہی میں سے, وائما دنیا میں بے دین زیادہ ہیں, ایتھسٹ ہیں زیادہ تر لوگ. لیکن اگر دین ادیان الہی میں سے بات کی جائے جن کی نسبت خدا کی جانب, خدا کی کسی کتاب کی جانب ہے, عیسائیت ہے. ابھی تک خدا کے وعدہ پورا نہیں ہوا, جو پورا ہونا ہے کس کے ہاتھوں؟ امام عصر کے ہاتھوں ہونا ہے. اب یہ جو میں نے انبیاء سے لے کر رسول اللہ سے لے کر امام عصر تک بات کو جوڑا ہے, اس کا مقصد تھا, یہ 1400 سال کا ایک فاصلہ, تقریباً 1200 سال کا ایک فاصلہ ہے امام عصر کی غیبت سے لے کر اور آج تک. یقینی سی بات ہے اس 1200 سال کے فاصلے میں مذہب اتنا پیچھے جا چکا تھا, اسلام جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا, اتنا پیچھے جا چکا تھا کہ لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ اسلام بھی آگے بڑھ کر کبھی میدان میں آنے کی بات کر پائے گا. اسلام کے اندر تفریق, اسلام کے اندر انحرافات, اسلام کے اندر مسائل تھے. اسلام کو، وہی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اس کو ایک ایسی قوم کا مذہب سمجھتے تھے جیسے افیون زدہ لوگ ہوتے ہیں. اسلام کو افیون کا نام دیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لوگوں کو جنت کا وعدہ دیا جاتا ہے، یہ اپنے تمام کام آخرت کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے یہ مذہب جیسے آیا ہی نہ ہو. اگر اس مذہب کے ماننے والوں کو کہا جائے کہ دنیا کے اندر دیکھو استکبار کیا کرتا ہے، طاغوتی طاقتیں کیا کرتی ہیں، تمہارا فرض کیا ہے، تو اکثر لوگوں کا جواب ہوتا تھا کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں. اور اللہ کی بندگی کا راستہ بھی ہمارے پاس کیا تھا؟ فقط نماز، روزہ، اپنے فرائض کی ادائیگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان بچوں کے لیے فقط ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں. نماز روزے کی ادائیگی تھی. ایسے ہی امام عصر کا ہماری زندگیوں میں تعلق کتنا تھا اس انقلاب سے پہلے؟ کتنا تعلق تھا؟ اکثر میں اس کو بیان کرتا ہوں، ہمارا امام عصر سے تعلق 15 شعبان کی رات کا تھا. 15 شعبان کی رات آتی تھی، ہم 15 شعبان کی رات کو عریضہ لکھتے تھے اور امام کے نام پر حلوہ بنا کر بانٹا کرتے تھے. ایسے ہی ہمارا تعلق اتنا تھا. اس انقلاب کے بعد چیز بدل گئی، دنیا کا رخ اس طرف آ گیا. لہذا اسلام کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ اسلام کچھ کرے گا، آگے بڑھ کے کچھ کر سکے گا. خداوند عالم نے فیصلہ کیا تھا، فیصلہ کیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میرا دین غالب آ کر رہے گا. اور اس کا 3 جگہوں پر رسول اللہ کو وعدہ دیا. اب یہ جو 1200 سال کا عرصہ تھا، یہ بہت بڑا عرصہ تھا. اس کے اندر انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر یہ ہمت نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی کہ یہ مکتب آگے بڑھ کے کچھ کر سکے گا. خداوند عالم نے انسانوں کی امید کو زندہ کرنے کے لیے اس انقلاب کے معجزے کو رونما کیا ہے. خداوند عالم نے مومنوں کو وہ جو وعدہ کیا ہے خدا نے کہ تمہارا دین غالب رہے گا، اس وعدے کی ایک جھلک اس انقلاب کے ذریعے سے دکھائی. اس انقلاب اسلامی کے ذریعے سے بہت سارے کیسے سوالات کا جواب ملا. یعنی ہم جو سوال کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، بہت سارے انہی کیسے 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 سوالوں کا جواب اس انقلاب اسلامی نے دیا ہے. مثال کے طور پہ، کیسے ہوگا کہ پسا ہوا طبقہ اٹھ جائے، پوری دنیا میں اس کی بات سنی جائے اور اس کو جو ہے وہ اختیار مل جائے. خدا نے کر کے دکھایا. انقلاب لانے والے جو طبقہ تھا ایران کے اندر، یہ پسا ہوا طبقہ تھا، مظلوم طبقہ تھا. مقابلے میں کون تھا؟ شاہ تھا. شاہ کی شہنشاہیت تھی، اس شہنشاہیت کے پیچھے تمام بڑی طاقتیں تھیں، شاہ کے ساتھ ساتھ چلنے والے افراد تھے. لیکن خدا نے کیا کیا؟ اس پسے ہوئے طبقے کو قوت عطا کی. یہ جو آپ نے قاسم سلیمانی کی ابھی شہادت منائی ہے، ان کی 40 کے دن ہیں، چہلوم کا دن آ گیا ان کا، خدا انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کا تعلق کسی امیر طبقے سے نہیں تھا، ان کے والد لینڈ لارڈ نہیں تھے. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا ان کے مجالس کے اندر کہ جب یہ ظاہراً 13-14 سال کے تھے یا 14-15 سال کے تھے، اسی وقت اپنے والد کی مدد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، 13-14 سال یا 14-15 سال کی عمر میں، تاکہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکیں. اگر لینڈ لارڈ ہوتے تو ظاہر لینڈ لارڈ کے بچے کیسے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کالجز یونیورسٹی تک جاتے ہیں، باپ پیسے دے رہا ہوتا ہے، پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس وجہ سے کہ باپ کے اوپر قرضے زیادہ ہو گئے تھے، اپنے باپ کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کام کرتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں آ کے. یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مستضعف طبقہ تھا، محروم طبقہ تھا. کرمان جو شہر ہے وہ بہت زیادہ آج بھی اتنا ڈیولپ نہیں، البتہ ایران کے انقلاب کے بعد الحمدللہ بہت ترقیاں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تہران کی نسبت، دوسرے بڑے شہروں کی نسبت، اتنا ڈیولپ اب بھی نہیں ہے. چونکہ ایک وقت لگتا ہے ملکوں کو آباد ہونے میں. اس انقلاب کے بعد مشکلات ابھی تک موجود ہیں آپ کے سامنے، 40 سال کا اقتصادی محاصرہ ہے اس ملک کے ساتھ، بہت مشکلات ہیں. لہذا خدا نے یہ جو سوال تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے امام آ کر، کیسے ممکن ہے کہ امام ایک فرد واحد ہوتے ہوئے ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کی حکومت قائم کر دے گا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بڑی طاقتیں، جو بڑی طاقتیں جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں بڑی طاقت، یہ بڑی طاقتیں امام کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ نظام بنا سکیں اور یہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور ایسا نہیں ہوگا. خداوند عالم نے اس انقلاب کی برکت سے کر کے دکھا دیا. جب مستضعف قوم کو خدا نے کھڑا کیا، چونکہ قرآن کے اور بھی وعدے، میں وقت کی کمی کے سبب آیات بہت زیادہ نہیں پڑھ رہا، قرآن کی بہت ساری آیات میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ زمین پر جو پسے ہوئے ہیں مستضعف لوگ ہیں ان کو ہی زمین پر حکومت عطا کر دیں گے. خدا نے وعدہ کیا ہے. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا, ہم نے ارادہ کیا ہے, ہمارا ارادہ ہے کہ جو مستضعف ہیں ان کو وارث بنائیں گے زمین کا. خدا نے زمین کا وارث بنایا, خدا نے کر کے دکھایا. خدا نے عزیزان محترم اس انقلاب اسلامی کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اوپر, ہم لوگوں سے مراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی, جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی حجت تمام کی ہے. کہ یہ مت سوچو کہ کیسے ہوگا, یہ سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے. یہ مت سوچو کیسے ہوگا, یہ سوچنے کا کام خدا کا ہے, مطلب سوچنے کا نہیں ہے, کرنے کا کام خدا کا ہے. خدا کرے گا, جیسے خدا نے نوح کو نجات دی, جیسے خدا نے نوح کے زمانے میں کشتی کے ذریعے سے مومنوں کو نجات دی, باقی سب کو غرق کر دیا, جیسے خدا نے نار نمرود سے ابراہیم کو سالم نکال لیا, جیسے خدا نے حضرت موسیٰ ان کے لشکر کو دریا سے نکال کر نجات عطا کر دی اور اسی دریا میں فرعون کو اس کی تمام قدرت کے ساتھ غرق کر دیا, جیسے خداوند عالم نے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی, جیسے رسول اللہ نے دین کو پہنچایا, ویسے ہی خدا امام عصر کی حکومت بھی قائم کرے گا. فیصلہ مجھے اور آپ کو اپنا کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے. بس یہ انقلاب اسلامی عزیز ہمارے لیے ایک حجت ہے. اس انقلاب نے ہمارے سامنے یہ کام کر کے دکھائے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کی بڑی طاقتیں جو ظاہری طور پر بڑی طاقتیں ہیں, امام خمینی نے ایک زمانے میں جب انقلاب آیا اس کے بعد اس علاقے کے اندر بحری بیڑا آنے لگا امریکہ کا, تو امام خمینی سے لوگوں نے کہا کہ بحری بیڑا آ رہا ہے, بحری بیڑا, اب ظاہر ہے بحری بیڑا ہے, اس کے اوپر بڑے بڑے جہاز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا. امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا, امریکہ ہیچ غلطی نہیں متواند بکند, امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کس وقت یہ بات کہی تھی؟ 88 سے پہلے, اپنی رحلت سے پہلے, 89 سے پہلے. اس زمانے میں انقلاب اتنا مضبوط نہیں تھا, اس زمانے میں وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے. یہ تو آج آپ اسلامی جمہوریہ اسلامی کی برکتوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا کچھ نہیں کر سکتا, تم اگر خدا وند عالم پر بھروسہ رکھتے ہو آگے بڑھو, تم اس بحری بیڑے کو نشانہ بناؤ. جب امام خمینی نے یہ الفاظ کہے عزیزوں, لوگ امام خمینی پر ایمان رکھتے تھے, بسیجی سپاہ جو لشکر ہے ایمان رکھتے تھے امام خمینی کے اوپر کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, ان کے پاس خدا وند عالم کی جانب سے وہ علم اور معرفت ہے جو دین کا علم ہے, یہ ایک فقی ہیں, یہ ایک عارف ہیں, یہ ایک بابصیرت انسان ہے, یہ ایک شجاع انسان ہے, یہ آئمہ علیہ السلام کے رستے پر چلنے والا انسان ہے. لہذا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا امریکہ, تو حقیقت ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوگا. اور انہوں نے جا کے حملہ کیا اس بحری بیڑے کے اوپر, پلٹ کر امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا.
مردہ آباد, مردہ آباد,
امریکہ مردہ آباد,
مردہ آباد, مردہ آباد,
امریکہ مردہ آباد.
عزیزو وہی چیز آج ہوئی ہے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد. کتنا زیادہ ہوا بنا تھا آپ جانتے ہیں, قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد تجزیہ نگار دنیا بھر کے جمع ہو گئے کہ جی ایران نے دھمکی تو دے دی ہے, ایران نے بات تو کر دی ہے. اس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا, ہمارے ہاں اس کو جو اصطلاح میں زبان میں کہتے ہیں بھڑکیاں مارنا, فلاں سب صاحب جو ہیں وہ بھڑکیاں بہت مارتے ہیں, یعنی وہ کیا مطلب ہے کہ بس ایسی باتیں کرتے ہیں منہ کے شیر ہیں. تو لوگ کہتے تھے کہ ایران نے بھڑکی تو دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے اور سخت انتقام لیں گے, لیکن کرے گا کیا بیچارہ ایران, ایران کے پاس ہے کیا تجزیہ؟ آپ نے بھی سنے ہوں گے ٹی وی کے اوپر, ہمارے یہاں جو انٹلیکچوئل لوگ آ کے بعض دفعہ تجزیہ کرتے ہیں جن کا علم جو ہے وہ لفافوں کے ذریعے سے طے ہوتا ہے کہ کتنا علم ان کو دینا ہے لوگوں کو, انہوں نے بہت تجزیے کیے کہ ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہے کیا ایران کے پاس, مقابلہ کیا ایران کا. بات صحیح ہے, ظاہری طاقت میں دیکھا جائے تو توازن نہیں ہے, ظاہری طاقت میں دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس بہت کچھ ہے, ایران کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن جو ایران کے پاس ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. یہ جنگیں جو جیتی گئی ہیں, جیتی جاتی ہیں, وہ ایمان کی طاقت پہ جیتی جاتی ہیں. اگر اسلحے کی بیس پہ جیتنا ہوتا تو امریکہ جیتتا, اسلحے کی بنیاد پہ جیتنا ہوتا تو اسرائیل جیتتا, لیکن ایمان کی بنیاد پہ جنگیں جیتی جاتی ہیں. تو توجہ کیجیے گا, اسی انقلاب نے ثابت کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ کہا گیا کہ جی ایران بھڑکی مار رہا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, طاقت نہیں ہے, طاقت تو ادھر ہے, اگر ایران نے کوئی غلطی کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایران ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ تجزیے ہیں, میں نے خود سنے ٹی وی کے اوپر, آپ نے بھی سنے ہوں گے. اگر غلطی سے ایران نے کچھ کر بھی دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ملیا میٹ ہو جائے گا, امریکہ ادھر سے مارے گا, اسرائیل وہاں سے مارے گا, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اور ختم ہو جائے گا ایران. نتیجہ کیا ہوا؟ ایران نے کہا تھا ہم ماریں گے, اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا, یہ حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں کہ ایران کو باقاعدہ پیغام دیا گیا امریکہ کی طرف سے, مختلف ممالک کے لوگ آئے, سفیر آئے, اور ایران کے جب تیوروں کو دیکھا امریکہ نے کہ یہ اپنے قول کے سچے ہیں، یہ اپنی بات پر اٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مارنا ہے تو ماریں گے، اب ڈر لاحق ہوا، کس کو؟ جس کو ہم بڑی طاقت کہتے ہیں، جس کو ہم بڑی طاقت کہتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکے رہتے ہیں، ہمارا ملک جھکا رہتا ہے. کیا کیا اس نے؟ پیغامات دیے ایران کو باقاعدہ، ٹھیک ہے اگر مارنا ہے تو جس لیول کا حملہ ہم نے کیا تھا تم بھی اسی لیول کا کر لو، یعنی ہم نے تمہارا ایک کمانڈر مارا ہے تم بھی ہمارے کسی بڑے آدمی کو مار دو، کسی ایک جگہ پر حملہ کر دو. ایران نے جواب نہیں دیا، ایران نے کہا فیصلہ ہم کریں گے، فیصلہ تم نہیں کرو گے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایران نے عین الاسد جو ان کی فوجی چھاؤنی تھی عراق کے اندر اس کو نشانہ بنایا، 13-14 بلاسٹک میزائلز مارے، سب آپ آگاہ لوگ بیٹھے ہیں عزیزان محترم، یہ میزائل ایران سے چلے وہاں تک پہنچے. اس کا جو دفاعی نظام تھا، جو وہ کہتا تھا کہ ہم اپنی فوجی چھاؤنی تک کسی میزائل کو نہیں آنے دیں گے، ہوا میں اس کو جو ہے وہ ہم ختم کر کے رکھ دیں گے، کیا ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی ایک میزائل بھی ایسا نہیں ہے جو ہوا میں پھٹا ہو، سارے کے سارے میزائل جا کے نشانے پہ لگے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہوا تھا، کہ اس کے پاس ایسا نظام ہے، ایسی شیلڈ ہے، سب ختم ہو گیا. اسی حملے کے بعد سے کیا ہوا ہے؟ عرب ممالک سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں اسی حملے کے بعد سے. عرب ممالک سوچ رہے ہیں کہ ہم جس کا اسلحہ لے کر، اربوں ڈالر جس کو دے کر سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ رہیں گے، وہ خود تو اپنے اسلحے سے محفوظ رہ نہیں سکا تو ہم کیسے محفوظ رہیں گے؟ یہ سوچ آئی عربوں کے اندر. عرب ممالک کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں کہ اس نے اربوں ڈالر کا اسلحہ بیچ کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے. اگر اس کا اسلحہ، اس کا دفاعی نظام اس قابل ہوتا کہ اس کے بچاؤ ہو سکتا ہوتا تو یہ خود بچتا. یہ معمولی چھاؤنی کو نہیں مارا گیا عین الاسد کو، یہ اس ریجن کی، اس علاقے کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی. اس کو بنایا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے عراق کو، ایران کو، یمن کو، سعودی عرب کو، لبنان کو، شام کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کا نام انہوں نے ایگل آئی دیا تھا، ایگل آئی چیل کی آنکھ، عقاب کی آنکھ بہتر ترجمہ کیا جائے تو، عقاب کی آنکھ یہ تھا. کیوں عقاب کی آنکھ؟ کیونکہ بہت اوپر سے تمام چیزوں کو دیکھتی ہے، ہر طرف گھوم لیتی ہے عقاب کی آنکھ. انہوں نے یہ نام دیا تھا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کریں گے پورے ریجن کو. کیا ہوا؟ ایران نے حملہ کیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تھا اگر حملہ کرو گے تو دیکھو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہاں تجزیہ نگار جو تجزیہ کر رہے تھے عزیزان محترم، نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے سنا کچھ کہ عین الاسد پر حملے کے بعد امریکہ نے دوبارہ کچھ کیا ہو؟ نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا، اگر وہ کر سکتا ہوتا ضرور کرتا، اس کی عزت ختم ہو گئی. آپ سوچئے ایک طاقت کے جس نے اپنی عزت، اپنا بھرم قائم کیا تھا 70 سال جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد. بڑا مشہور جملہ تھا جو یہاں پر ہر کسی کی زبان پر آیا کہ امریکہ کے خلاف کسی نے گولی تک نہیں چلائی ہے 70 سال کے اندر، اتنی بڑی طاقت بن گیا تھا. ایران نے گولی نہیں چلائی، ایران نے پلاسٹک میزائل مارے، تباہ کر دیا. کیا کر سکا امریکہ؟ کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اسی ایک حملے نے، اسی انقلاب کے ذریعے عزیزوں ہمارا ذہن بہت اچھی طریقے سے امام عصر کی جانب منتقل ہو جانا چاہیے، ہمارا ذہن چلا جانا چاہیے کہ واقعی ایسا ہوگا، امام عصر تشریف لائیں گے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے جھک جائیں گی. جیسے ابھی ایک ایران، اچھا یہ ایران بھی آپ تصور کیجئے گا، ابھی ظاہری طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں، ظاہری طور پر غیبی طاقت اس طرح سے ساتھ نہیں جیسے امام کے ساتھ ہوگی. امام کے لیے بیان کیا گیا کہ غیبی طاقت ہوگی، ان کے لیے ملائکہ ہیں جن کو کہا گیا مصومین، یعنی مہر زدہ ملائکہ ہیں جنہیں مہر لگا دی گئی ہے کہ انہوں نے مہدی کا ساتھ دینا ہے، وہ دور ہوگا. لیکن اس کے باوجود، اور صرف ہم ملائکہ نہیں ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ کو مجھے طے کرنا ہے. یہ قاضی احمد سلیمانی کی شہادت پیغام دیکھی گئی ہے مجھے اور آپ کو، کہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پیش کیا اپنے خون کے ذریعے سے، زمانے کے امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کیا ہے، لوگوں کی آنکھوں کو کھولا ہے کہ ایک شخص تنہائی میں اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، دنیا کے کئی ممالک کو اکٹھا کر سکتا ہے، شیعت کو ایک مرکز میں تبدیل کر سکتا ہے. وہ شیعت جو بکھری ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، عراق کے اندر تھی، طاقت تھی بکھری ہوئی تھی، ایران کے اندر تھی، لبنان کے اندر تھی، یمن کے اندر تھی، اس شخصیت نے ان تمام طاقتوں کو اکٹھا کر دیا تھا، استغفار کی آنکھ کا کانٹا بنا دیا. بس عزیزوں زحمت تمام کروں میں، یہ اس انقلاب اسلامی کی برکت ہے، یہ اس انقلاب کے ذریعے سے خدا بند عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے حجت تمام کی ہے کہ تمہارے زمانے کا امام کا ظہور نزدیک بھی ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے اور وہ ظہور ہو کر رہے گا، خدا غالب کرے گا اپنے کام کو، خدا کا حکم نافذ ہو کر رہے گا. یہ بڑی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، اگر کر سکتی ہوتی تو کر لیتی. آٹھ سال کی جنگ ایران کی وہ 40 سال کا محاصرہ ہے. ہماری پاس چند دنوں کی جنگ لڑی گئی تھی, جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں. چند دنوں کی جنگ کے اندر ہمارا ملک قحط سالی کی طرف چلا گیا تھا, یعنی قحط پڑنے لگا تھا, مشکلات آ گئی تھیں جو تاریخ بیان کر رہی ہے, جو پاکستان کی تاریخ بتاتی. ہم ایٹامک پاور ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں, جب ہمارے سرحدوں پر, ہمارے علاقوں کے اوپر ڈرون طیارے آ کے امریکہ کے حملے کرتے تھے, ہم کیا کرتے تھے؟ ہم ایٹامک پاور ہیں, اس کے باوجود ہم کیا کرتے تھے؟ ہماری پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہے کہ کوئی ڈرون طیارہ گرایا ہو ہم نے. ایٹامک پاور ہیں, حالانکہ طاقت ہیں, دنیا کی بڑی 7 طاقتوں میں ہے پاکستان. پاکستان کی ترقی ہے یہ, لیکن عزیزوں اس کے باوجود ہمت نہیں ہے. ہم نے ایک ڈرون طیارہ نہیں گرایا. ہماری طرف سے ریکویسٹ جاتی تھی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ امریکہ کو کہ بھائی یہ ڈرون طیارے ذرا کم کر دو, اس کے حملے کم کر دو, جب وزیرستان میں دوسرے علاقوں میں ہو رہا تھا کہ ہماری عوام ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہمت نہیں کی پاکستان نے گرانے کی. میں پاکستان کی توہین نہیں کر رہا, میں بھی پاکستانی ہوں, بتا رہا ہوں ہمارے حکمرانوں میں ہمت نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے. ایران کے پاس ایٹامک طاقت نہیں ہے, لیکن ایران نے کام کیا, ڈرون طیارہ گرایا بھی, مارا بھی, اتارا بھی. یہ وہ چیزیں جو خدا نے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی ہیں کہ دیکھو خدا کا فیصلہ ہے. کتب اللہ, کون سی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے؟ سورہ مجادلہ کی 21 آیت. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, خدا نے لکھا ہے, طے کیا ہے کہ میں اور میرا رسول, یعنی میں اور میرا یہ دین جو میں نے بھیجا ہے, غالب آ کر رہے گا. ان اللہ قوی عزیز, کیونکہ خدا ہی قدرت رکھنے والا اور عزیز ہے. عزیزوں یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اب تھوڑا سا ایک دو نکات نوجوان دوستوں کے لیے بیان کر دوں کہ بس ظہور کا راستہ ہے جو اس انقلاب نے سامنے کھولا ہے. ہم اور آپ ظہور کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے دور کے اندر توجہ بڑھ گئی. ابھی اسی مسجد میں مجھے یقین ہے کہ دعائیں ندبہ ہوتی ہوگی یا اس علاقے میں ہوتی ہوگی. انقلاب سے پہلے دعائیں ندبہ کی محفلیں نہیں ہوتی تھیں. اس انقلاب کے بعد نوجوانوں کے ذہن میں امام عصر کے لیے فکر ڈیولپ ہوئی. اس انقلاب کے بعد خداوند عالم نے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے, خداوند عالم کی طرف سے یہ کام ہوا. لہذا مجھے اور آپ کو اس سمت عزیزوں بڑھنا ہے. لیکن بس آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, اور وہ کیا ہے کہ جو امام عصر کا انقلاب ہے اس تک پہنچے گا کون سا انسان؟ خدا کس کو اس انقلاب میں شامل کرے گا؟ خدا کس کے ہاتھوں سے یہ کام انجام دلوائے گا؟ قرآن کی آیت سورہ انبیاء کی ہے, آیت نمبر 105, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. خدا مند عالم نے لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے. ایک دفعہ میں کسی کو لکھ کر دے دوں اس کی ایک سند, ایک حیثیت, ایک دفعہ وربل بات ہوتی ہے زبانی, ایک دفعہ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے, ایک دفعہ میں لکھا ہوا کوٹ سے لکھوا کے دے دوں, بات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے نا ہر جگہ. ایک دفعہ خدا لکھ دے تو خدا کے لکھے کو کون مٹائے گا؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. خدا نے لکھا ہے, کتب اللہ ولقد کتب نہ فی زبور, ہم نے زبور میں لکھا ہے, من بعد الذکر, ذکر کے بعد, ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ بے شک یہ زمین خدا صالحین کا ورثہ بنے گی. خدا اس زمین کو صالحین کی میراث میں تبدیل کرے گا, خدا وند عالم دے گا. بس لیکن اس ورثے تک پہنچنے کے لیے ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ عبادی الصالحون, صالحیت چاہیے مجھے, صالحیت چاہیے مجھے, صالح بننا ہوگا. صالح بننا ہوگا امام عصر کیا جو کنیت یا لقب مشہور ہے, ابا صالح. صالح کا مطلب ہے نیک انسانوں کے سرپرست. اگر جمہوریہ اسلامی ایران میں عزیزان محترم اتنی ترقی کی ہے, اتنا آگے بڑھا ہے کہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے, میں مبالغے تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے, میں نے حقائق بیان کیے, مبالغے کیے ہیں. اگر مبالغہ کیا ہوں میں یہاں موجود ہوں گا, گفتگو کے بعد 5-10 منٹ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, ابھی سوال کرنا چاہیں میں حاضر ہوں, ابھی سوال کریں کہ صاحب آپ نے مبالغہ کیا ہے. مبالغہ نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا جتنی باتیں بتائیں آپ کو حقیقت بتائیں. عین الاسد پر حملہ پلٹ کے امریکہ کچھ نہیں کر سکا. امریکہ کا ڈرون طیارہ ایران نے اتارا ہے, ایک مار کے گرایا بھی جو بہت زیادہ لیٹسٹ تھا, اور اس کے سے پہلے ایک اتارا ہے. جو طیارہ عزیزوں اتارا جاتا ہے یہ کیسے اتارا جاتا ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے. وہ ملک جس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, پابندیاں ہیں, اس کے باوجود اس نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کی, اس انقلاب کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ وہ تقویٰ پرہیزگاری, وہی صالحیت ہے. امام خمینی نے انقلاب اس لیے نہیں کیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیں گے, مقصد انقلاب کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا, لیکن انقلاب کل اس لیے نہیں ہوا تھا. انقلاب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ بے گھر لوگوں کو گھر دے دیا جائے گا, کہ اگرچہ اس پر بھی عمل ہوا ہے, چونکہ پسے ہوئے لوگوں کی مدد فرض ہے حکومت اسلامی کے اوپر, یہ کام بھی ہوئے ہیں. لیکن اس انقلاب کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس انقلاب کا اصل مقصد، بیٹھے 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 شکریہ، اس انقلاب کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس انقلاب کا اصل مقصد وہی امام زمانہ کی طرف رجوع تھا، صالحیت کو پروان چڑھانا تھا، صالح نوجوانوں کو وجود میں لانا تھا. اس وقت آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایران کے اندر جو اکثریت ہے نوجوانوں کی وہ صالح اور متقی نوجوان، صالح اور نوجوان متقی. میں خود چونکہ وہاں رہا ہوں، کچھ عرصہ زندگی گزاری ہے، وہاں پڑھتا رہا ہوں، اٹینڈ کیے پروگرام. آپ یقین جانیے کہ دعائیں ندبہ کے پروگرام ہوتے ہیں صبح صبح نماز فجر کے فوراً بعد، اتوار کو نہیں ہوتا، وہاں جمعے کے دن ہی ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ دعائیں ندبہ ہوتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے ان کا مہدیہ کہلاتا ہے، تقریباً 4000 نوجوان ہر صبح جمعہ شریک ہوتا تھا اس جگہ پر. یہ ایک علاقے کی ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، ہر شہر میں ایسا ہی ہے. نوجوان آئے اسی صالحیت کے نتیجے میں، محسن حجاجی جیسے نوجوان وجود میں آئے. یہ محسن حجاجی کہاں سے وجود میں آیا؟ اسی انقلاب، اسی صالحیت نے یہاں تک پہنچایا. یہ قاسم سلیمانی جیسے افراد اسی انقلاب سے جنم لیا ان لوگوں نے، یہ صالحیت کی طرف لے کر آیا انقلاب. چونکہ صالح افراد آئے، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا. خدا نے کیا کیا؟ ان صالحین کو ترقی دی، ان کو آگے بڑھایا. اس انقلاب نے، عزیزوں بس خلاصہ کر دیا میں نے اپنی بات کا، اس انقلاب نے ہمارے لیے حجت کو تمام کیا، ہمارے ذہنوں کو امام عصر کی جانب متوجہ کیا، ہمیں اس فکر سے نکالا کیسے ہوگا. خدا نے کہا ایسے ہوگا، جیسے انقلاب آیا ہے ویسے امام مہدی کا انقلاب آئے گا. کیسے دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ ہوگا؟ جیسے اس انقلاب نے کیا ہے. اس انقلاب کے آگے جو چلنے والا ہے وہ معصوم امام نہیں ہے، نائب امام ہے، مجتہد ہے. اس مجتہد نے قرآن کی بصیرت سے، دین کی بصیرت سے، آئمہ کی تعلیمات سے جو تعلیمات کو نکالا، اس کے ذریعے سے یہ عزت پائی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی دیکھتا ہے عزت دار قوموں کو تو ایران کو دیکھا جاتا ہے. اس وقت اگر اسلامی ممالک کے اندر کسی ملک کو اسٹریٹجی بناتے ہوئے، دنیا کا پلان بناتے ہوئے کنسیڈر کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ایران کا اس پر رد عمل کیا ہوگا. دنیا کی طاقت بن گیا ہے، کیسے؟ چونکہ صالحین کی ایک حکومت ہے، یہ صالحین کی حکومت ہے. متقی پرہیزگار افراد آئے، ایک فقیہ کے ہاتھ میں اختیار آیا، اس نے کر کے دکھا دیا. کیسے ہوگا جب امام آئیں گے؟ جیسے اس انقلاب نے کیا ہے. خدا نے ہمارے لیے حجت تمام کی، اس کیسے کا جواب دیا ہے. مجھے اور آپ کو عزیزان محترم بس جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے اس زمانے کے امام کے انقلاب کے لیے، اور میرا اور آپ کا اعتقاد مزید بڑھنا چاہیے انشاءاللہ اس انقلاب اسلامی کی برکت سے. خدا وند عالم سے دعا ہے کہ خدا وند عالم اس جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام سازشوں سے ان تمام اسلامی ممالک کو خدا محفوظ فرمائے، مخصوصاً رہبر معظم سید علی خامنہ‌ای کو خدا صحت سلامتی طول و عمر عنایت فرمائے، ان کی قیادت، ان کی بابصیرت رہبری میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم سے التجا اور دعا ہے کہ تمام مظلوموں کو جو اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، مخصوصاً یمن، نائجیریا، سعودی عرب، افغانستان، کشمیر، بھارت، چائنا، برما، جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، ان تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے. خدا سے دعائیں کہ خدا وند اللہ تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے، پاکستان کو قوت، استقامت اور عزت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مخلص، باہمت، شجاع اور غیرت مند حکمران خدا نصیب فرمائے، ہمیں بھی بصیرت عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو خدا وند عالم جلد صحت کاملہ عنایت فرمائے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیے محمد.